بسم الله الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 فروری 1908 بوقت سیر حضرت اقدس نے فرمایا اصل میں ہمارے دعوے کے دو پہلو ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ کی وفات، دوسرا ان کی آمد ثانی۔ وفات کے متعلق تو ہم ہزاروں بار بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف میں خود مسیح کا اقرار ہے، فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم، المائدہ آیت 118۔ یہ عجیب نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو قیامت کے دن کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اس سے تو صاف ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہ کیا ایسے مشرکانہ خیالات اور عقائد تم نے لوگوں کو بتائے ہیں، حضرت مسیح صاف انکار کرتے ہیں اور کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یا الہی، میں نے تو ان کو توحید کی تعلیم دی تھی، یہ مشرکانہ تعلیم میری وفات کے بعد انہوں نے اختیار کی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے، تیرے بندے ہیں۔ اب صاف بات ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے ہوتے اور عیسائیوں کے ایسے فاسد عقائد کی اصلاح کی ہوتی تو بڑے زور سے عرض کرتے کہ یا اللہ، میں نے بڑے بڑے جنگ کیے ہیں اور بہت مشکلات اٹھا کر ان کے مشرکانہ خیالات اور عقائد کی جگہ دوبارہ تیری توحید ان میں قائم کی ہے، میں تو بڑے انعامات کا مستحق ہوں، کہ جائے کہ مجھ سے ایسا سوال ہوتا۔ غرض خود ان کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ وفات پا چکے اور دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج کی رات مردوں میں دیکھا، بلا زندوں کو مردوں سے کیا تعلق، اگر مسیح زندہ تھے تو پھر مردوں میں کیوں جا شامل ہوئے؟ اس کے سوا سینکڑوں مقامات قرآن شریف میں ہیں جن سے ان کی وفات ثابت ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہی توفی کا لفظ ہے، جب اوروں کے واسطے آوے تو اس کے معنی موت کے کیے جاتے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ کے واسطے آوے تو کچھ اور کیے جاتے ہیں۔ نامعلوم یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ کو کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھو حضرت یوسف کی دعا ہے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت 102۔ علاوہ ازیں اور بیسیوں جگہ توفی کا لفظ موت ہی کے معنوں میں وارد ہوا ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ توفی فعل کا فاعل اللہ اور مفعول زیرو چیز ہو تو معنی بجز موت کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ان کے مردے زندہ کرنے کے مرزے کو بھی خامخواہ خصوصیت دی گئی ہے۔ تعجب آتا ہے ان مولویوں پر کہ حضرت عیسیٰ کے واسطے احیاء موتا کا لفظ آوے تو حقیقی مردے زندہ ہو جائیں، جو سنت اللہ اور قرآن مجید کے خلاف ہیں، مگر جب وہی لفظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آتے ہیں تو اس سے مراد روحانی مردے بن جاتے ہیں۔ انجیل میں لکھا ہے کہ جتنے مردے قبروں میں تھے سب زندہ ہو کر شہروں میں آ گئے، اس کثرت سے آپ نے مردے زندہ کیے۔ بھلا ان سے کوئی سوال تو کرے کہ ہزاروں مردے زندہ ہو کر شہروں میں آ گئے، ان کا گزر کیسے ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ باوجود اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے پھر وہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے؟ ان کو کوئی سمجھاتا کہ انہوں نے ہی دعا کی اور تم زندہ ہوئے، اب ان پر ایمان لے آؤ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا معجزہ نہ ان مردوں کے واسطے مفید ہوا نہ ان کے رشتے داروں کے واسطے، جنہوں نے ان مردوں کو بچشمے خود زندہ ہوتے قبروں میں سے نکل کر شہروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بات یہ ہے کہ علم تعبیر رویہ میں لکھا ہے کہ جب کوئی دیکھے کہ مردے قبروں میں سے زندہ ہو کر شہروں میں آ گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کے نیک طبع لوگ قید سے رہائی پائیں گے۔ اس وقت چونکہ خود حضرت مسیح قید میں تھے تو ممکن ہے کہ انہوں نے خود یا کسی اور نے یہ رویہ یا مکاشفہ دیکھا، مگر بعد میں وہ مکاشفہ یا رویہ تو ترک کر دیا گیا اور اصل مطلب لے لیا گیا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی مردے زندہ کرنے کے متعلق کی روایات تھیں، مگر معتبر کتب احادیث میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے مشکلات چیل کر قریب 100,000 کے حدیث جمع کی، مگر آخر ان میں سے صرف 40,000 رکھیں، باقی متروک کر دیں۔ ہمارے مسلمان اس بارے میں بڑے محقق گزرے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا خلق طیور کا مسئلہ ہے، ہم معجزات کے منکر نہیں مگر قائل ہیں، بلکہ قائل ہیں حضرت عیسیٰ کا خلق طیور کا مسئلہ بعین موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے والی بات ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ کے وقت وہ اگر سانپ بن گیا تھا تو دوسرے وقت میں وہی سوٹے کا سوٹا تھا، نہ یہ کہ وہ کہیں سانپوں کے گروہ میں چلا گیا. بس اسی طرح حضرت عیسیٰ کے وہ طیور بھی آخر مٹی ہی تھے، بلکہ حضرت موسیٰ کا سوڈا تو چونکہ مقابلے میں آ گیا تھا اور وہ مقابلہ میں غالب ثابت ہوا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ کے طیور سے بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ طیور تو نہ کسی مقابلہ میں آئے اور نہ ان کا غلبہ ثابت ہوا. غرض ایک حصہ تو ہمارے دعوی کا حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنے کے متعلق ہے، جس کو ہم نے ہر طرح سے عقل سے، نقل سے، اقوال ائمہ سے، غرض ہر پہلو سے بیسیوں کتابیں تالیف کر کے ثابت کر دیا ہے. دوسرا حصہ احمد ثانی کے متعلق ہے. سو وہ اللہ تعالیٰ نے خود آسمانی نشانات اور تائیدات سماوی کے ذریعے سے اور آئے دن ہماری ترقی اور دشمنوں کا تنزل کر کے ظاہر کر دیا ہے. ایک طوفان اور دریا کے لہرے تائید اور نصرت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تازہ نشانات اور قبل از وقت زبردست کثیر پیشگوئیاں دلوں پر اثر ڈالتی ہیں، اور انہی سے ترقی ہوئی. ان ملدانوں کے پرانے رد و یابس جو ان کے پاس قصے کہانیوں کے رنگ میں ہیں، ان سے کیا ترقی ہو سکتی ہے، بلکہ تنزل کے اسباب ہیں. تعجب ہے کہ یہ لوگ ممبروں پر چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ 13ویں صدی سخت منحوس ہے، 14ویں صدی انعامات و برکات کا موجب ہوگی، اور امام مہدی اور مسیح موعود اس صدی میں آوے گا. صدیق حسن خان نے کئی اولیاء اللہ کی روایات سے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ سب کا اتفاق تھا کہ مسیح آنے والا 14ویں صدی میں آوے گا، مگر خدا جانے آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. خیر، اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی صفائی کرنی چاہیے، صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں نے بیعت کر لی ہے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا، جب تک عملی طور سے کچھ کر کے نہ دکھلایا جاوے. صرف زبان کچھ نہیں بنا سکتی. قرآن شریف میں آیا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف آیت 3 و 4. یہ وقت ہے کہ سابقون میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہر نیکی کرنے میں سبقت لے جاؤ، اعمال ہی کام آتے ہیں، زبانی لاو گزاف کسی کام کا نہیں. دیکھو حضرت فاطمہ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ اپنی جان کا خود فکر کر لے، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، بلا خدا کا کسی سے رشتہ تو نہیں، وہاں یہ نہیں پوچھا جاوے گا کہ تیرا باپ کون ہے، بلکہ اعمال کی پرسش ہوگی. انسان میں کئی قسم کے گناہ، قصد، کبر، سستیاں اور باریک در باریک گناہ ہوتے ہیں، ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نفس انسان کے 3 مرتبے بیان فرمائے ہیں، امارہ لوامہ مطمئنہ. نفس امارہ تو ہر وقت انسانوں کو گناہ اور نافرمانی کی طرف کھینچتا رہتا ہے اور بہت خطرناک ہے. لوامہ وہ ہے کہ کبھی کوئی بدی ہو جاوے تو ملامت کرتا ہے، مگر یہ بھی قابل اطمینان نہیں ہے. قابل اطمینان صرف نفس کی وہ حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے نام سے پکارا ہے، اور وہی اچھا ہے. وہ اس حالت کا نام ہے کہ جب انسان خدا کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے، اسی حالت میں آ کر انسان گناہ کے آلائے سے پاک کیا جاتا ہے. یہی ایک گناہ سوز حالت ہے، اور اسی درجے کے انسانوں کے ساتھ برکات کے وعدے ہوئے ہیں. ملائکہ کا نزول ان پر ہوتا ہے، اور حقیقی نیکی اور پاکی صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیز ہی نہیں. ہم نے اکثر ہندو دیکھے ہیں کہ خیانت کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کی محبت میں مرے جاتے ہیں، مگر زبان سے دوسری طرف یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ اجی صاحب دنیا فانی ہے، نہ پائیدار ہے. بس تم ایسے ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ کے ارادے تمہارے ارادے ہو جاویں، اسی کے رضا میں رضا ہو، اپنا کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ اس کا ہو جاوے. صفائی کے یہی معنی ہیں کہ دل سے خدا تعالیٰ کی عملی اور اعتقادی مخالفت اٹھا دی جائے. خدا تعالیٰ کسی کی نصرت نہیں کرتا جب تک وہ خود نہیں دیکھتا کہ اس کا ارادہ میرا ارادہ اور اس کی مرضی میری مرضی میں فنا رہی ہے. میں کثرت جماعت سے کبھی خوش نہیں ہوتا، اب اگرچہ 400,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، مگر حقیقی جماعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف بیعت کر لی، بلکہ جماعت حقیقی طور سے جماعت کہلانے کی تب مستحق ہو سکتی ہے کہ بیعت کی حقیقت پر کاربند ہو، سچے طور سے ان میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جاوے، اور ان کی زندگی گناہ کے آلائے سے بالکل صاف ہو جاوے، نفسانی خواہشات اور شیطان کے پنجے سے نکل کر خدا تعالیٰ کی رضا میں مہاب ہو جاویں، حق اللہ اور حق العباد کو فراغ دلی سے پورے اور کامل طور سے ادا کریں، دین کے واسطے اور اشاعت دین کے لیے ان میں ایک تڑپ پیدا ہو جاوے، اپنی خواہشات اور ارادوں آرزوؤں کو فنا کر کے خدا کے بن جاویں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گمراہ ہو پر جسے میں ہدایت دوں، تم سب اندھے ہو مگر وہ جس کو میں نور بخشوں، تم سب مردے ہو مگر وہی زندہ ہے جس کو میں روحانی زندگی کا شربت پلاؤں. انسان کو خدا تعالیٰ کی ستاری ڈھانکے رکھتی ہے، ورنہ اگر لوگوں کے اندرونی حالات اور باتیں دنیا کے سامنے کر دیے جائیں تو قریب ہے کہ بعض کے قریب تک بھی جانا پسند نہ کریں. خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے، انسانوں کے عیوب پر ہر ایک کو اطلاع نہیں دیتا، بس انسان کو چاہیے کہ نیکی میں کوشش کرے اور ہر وقت دعا میں لگا رہے. یقین جانو کہ جماعت کے لوگوں میں اور ان کے غیر میں اگر کوئی مابل امتیاز ہی نہیں ہے تو پھر خدا کوئی کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کو عزت دے اور ہر طرح حفاظت میں رکھے اور ان کو ذلت دے اور عذاب میں گرفتار کرے. انما یتقبل اللہ من المتقین، المائدہ آیت 28. اب متقی وہی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ایسی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں جو منشا الہی کے خلاف ہیں، نفس اور خواہشات نفسانی کو اور دنیا و مافیہ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سمجھیں. ایمان کا پتہ مقابلے کے وقت لگتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کان سے سنتے ہیں دوسری طرف نکال دیتے ہیں، ان باتوں کو دل میں نہیں اتارتے. چاہے جتنی نصیحت کرو مگر ان کو اثر نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا. دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے. بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بےہودہ کام ہے. قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسا کہ فرمایا میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، النمل آیت 63. ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے. اگر کسی کی زندگی بیعت کے بعد بھی اسی طرح کی ناپاک اور گندی زندگی ہے جیسا کہ بیعت سے پہلے تھی، اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے. برے نمونے سے اوروں کا نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ہمارے پاس خط آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں اگرچہ آپ کی جماعت میں ابھی داخل نہیں مگر آپ کی جماعت کے بعض لوگوں کے حالات سے البتہ اندازہ لگاتا ہوں کہ جماعت کی تعلیم ضرور نیکی پر مشتمل ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، النحل آیت 29. خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے، بس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے. انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے، جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا وہ گھاٹے میں ہے. انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا، اس کی دعا سے بچا لیا گیا اور دعا کے وقت اس کو الہام ہوا کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا. مگر یہ باتیں نرا زبانی جمع خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. دیکھو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے، انہیں حافظ کل امن سدار، مگر دیکھو ان میں غافل عورتیں بھی ہیں، مختلف طبائع اور حالات کے انسان ہیں. خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی تعاون سے مر جاوے، یا جیسا کہ بعض آدمی ہماری جماعت میں تعاون سے فوت ہو گئے ہیں، تو ان دشمنوں کو ایک اعتراض کا موقع ہاتھ آ گیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انعام آیت 83. بہرحال جماعت کے افراد کی کمزوری یا برے نمونے کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور لوگوں کو خامخواہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بس اس واسطے ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو. جب تک فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جاوے تب تک کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پاک ہو گیا. یا فالون اما یومرون، سورۃ تحریم آیت 7. فنافلہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر معاذ اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے، کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی، بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ. مخالفوں کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، سورہ فاطر آیت 30. پہلی دونوں صفات ادنا ہیں، سابق بالخیرات بننا چاہیے. ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں. دیکھو ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے، کیچڑ کی صحبت کی وجہ سے بدبودار اور بدمزہ ہو جاتا ہے. چلتا پانی ہمیشہ عمدہ، ستھرا اور مزیدار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو مگر کیچڑ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا. یہی حال انسان کا ہے کہ ایک ہی مقام پر ٹھہر نہیں جانا چاہیے. یہ حالت خطرناک ہے، ہر وقت قدم آگے ہی رکھنا چاہیے. نیکی میں ترقی کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا، اور اسی طرح سے انسان بے نور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ آخر کار بعض اوقات ارتداد ہو جاتا ہے، اس طرح سے انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے. فرمایا خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں ٹھہر جاتے، اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بڑا شوق، ذوق اور شدت رقت ہوتی ہے، مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں اور آخر ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح فی ذریتی، الاحقاف آیت 16، میرے بیوی بچوں کے بھی اصلاح فرما، اپنی حالت کی پاک تبدیلی، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے. دیکھو پہلا فتنہ حضرت آدم پر بھی عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بلم کا ایمان جو حبت کیا گیا، اصل میں اس کی وجہ بھی تورات سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ بلم کی عورت کو اس بادشاہ نے بعض زیورات دکھا کر تما دے دیا تھا، اور پھر عورت نے بلم کو حضرت موسیٰ پر بد دعا کرنے کے واسطے اکسایا تھا. غرض ان کی وجہ سے اکثر انسان پر مصائب شدائد آیا جا کرتے ہیں، تو ان کے اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. 3 مارچ 1908 قبل نماز عصر ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میں نے پیشتر بذریعہ خط کے بیعت کی ہوئی ہے، کیا وہی کافی ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا ہزاروں آدمی ہیں کہ ان بیچاروں کو دنیاوی مشکلات کی وجہ سے استطاعت نہ ہونے کے باعث قادیان میں آنا دشوار ہے، اور انہوں نے بذریعہ خطوط ہی بیعت کی ہوئی ہے. بیعت کرنے سے مطلب بیعت کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے. ایک شخص نے روبرو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اصل غرض اور غایت کو نہ سمجھا یا پرواہ نہ کی، تو اس کی بیعت بے فائدہ ہے اور اس کے خدا کے سامنے کچھ حقیقت نہیں. مگر دوسرا شخص ہزار کوس سے بیٹھا صدق کے دل سے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت کو مان کر بیعت کرتا ہے، اور پھر اس اقرار کے اوپر کاربند ہو کر اپنی عملی اصلاح کرتا ہے، وہ اس روبرو بیعت کر کے بیعت کی حقیقت پر نہ چلنے والے سے ہزار درجہ بہتر ہے. دیکھو مولوی عبداللطیف صاحب شہید اسی بیعت کی وجہ سے پتھروں سے مارے گئے، ایک گھنٹے تک برابر ان پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ ان کا جسم پتھروں میں چھپ گیا، مگر انہوں نے اس تک نہ کی ایک چیخ تک نہ ماری، بلکہ ان کو اس ظالمانہ کاروائی سے پیشتر 3 بار خود امیر نے اس امر سے توبہ کرنے کے واسطے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کرو تو معاف کر دیا جاوے گا، اور پیشتر سے زیادہ عزت اور عہدہ کو مقدم کیا، اور کسی دکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پرواہ نہ کی، اور ثابت قدم رہ کر ایک نہایت عمدہ زندہ نمونہ اپنے کامل ایمان کا چھوڑ گئے. وہ بڑے فاضل عالم اور محدث تھے. سنا ہے کہ جب ان کو پکڑ کر لے جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بال بچوں سے مل لو، ان کو دیکھ لو، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت. بعض لوگوں کے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا ملہ تھا، آپ کی بیعت کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، مخالفت کرتے ہیں، غرض مجھے بیعت کی وجہ سے سخت تکلیف ہے. حالانکہ اس آزادی اور امن کے زمانہ اور سلطنت میں ان لوگوں کو کوئی تکلیف کیا پہنچا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی نے زبان سے گالیاں نکال دی ہوں گی، تو ان باتوں سے ہوتا بھی کیا ہے، مگر اس کو تکلیف سمجھتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ بیعت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی. اگر بعض لوگ ذرا سی مخالفت کی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اصل میں انہوں نے بیعت کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا. 5 مارچ 1908 بوقت صاحب مولوی ابو رحمت صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کرشن جی مہاراج کا مذہب جیسا کہ خود ان کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے ان کے زمانے کے عام اہل انوج سے الگ تھا. حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا یہ واقعی اور صحیح بات ہے کہ بعد کے لوگ بزرگوں کی تعلیم کو بوجہ امتداد زمانہ بھول جاتے ہیں اور ان کی سچی تعلیموں میں بہت کچھ بے جا تصرف کر لیا کرتے ہیں، اور مرور زمانہ سے ان کے اصلی تعلیم پر سینکڑوں پردے پڑ جاتے ہیں اور حقیقت حال دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے. اصل بات یہی سچ ہے کہ ان کا مذہب موجودہ مذہب اہل انوج سے بالکل مختلف اور توحید کی سچی توحید پر مبنی تھا، توحید کی سچی تعلیم پر مبنی تھا. حضرت اقدس نے اس جگہ اپنے دو الہام بیان فرمائے، اول یہ ہے کہ ہے کرشن رویندر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے، اور دوسرا الہام یہ بیان فرمایا کہ ایک بار الہام ہوا تھا کہ آریوں کا بادشاہ آیا. ایک اور خواب حضرت اقدس نے بیان فرمایا کہ ایک بار ہم نے کرشن جی کو دیکھا کہ وہ کالے رنگ کے تھے اور پتلی ناک کشادہ پیشانی والے ہیں. کرشن جی نے اٹھ کر اپنی ناک ہماری ناک سے اور اپنی پیشانی ہماری پیشانی سے ملا کر چسپاں کر دی. ایک اور واقعہ حضور نے یوں بیان فرمایا، خواجہ باقی بلّہ صاحب کے سامنے کسی شخص نے اپنے خواب یوں بیان کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آگ ہے اور راجہ رام چندر جی اس کے کنارے پر ہیں اور کرشن جی عین اس کے وقت میں پڑے ہیں. حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے جو اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ چونکہ وہ دونوں کافر ہیں اس واسطے آگ میں ہیں, مگر ایک کافر کم ہے اس لیے وہ کنارے پر ہے اور دوسرا سخت کافر ہے اس واسطے وہ آگ کے بیچوں بیچ پڑا ہے. مگر مرزا چاند جانا صاحب جو کہ خواجہ صاحب کے مرید تھے, انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تم کیا بیان کرتے ہو؟ اس پر مرزا جان جانا نے یوں تعبیر کی کہ وہ آگ آتش محبت الہی ہے, دوزخ کی آگ نہیں. رام چندر جی سالک ہیں اور ابھی کمال عشق حاصل نہیں ہوا, اس واسطے اس کو کنارے پر دیکھا. مگر کرشن جی مجذوب ہیں اور محبت الہی کی آگ میں سے غیر اللہ جل جاتا ہے, اس میں ان کو کمال حاصل ہو گیا ہے, اس واسطے ان کو عین بیچوں بیچ میں دیکھا ہے. ایک اور واقعہ اسی مضمون کے متعلق حضرت اقدس نے یوں بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ میں سے ایک صاحب کشف اس ایک دفعہ اجودھیا میں پہنچے, وہاں پہنچ کر مسجد میں لیٹ گئے, دیکھتے کیا ہیں کہ کرشن جی آئے اور 7 روپے ان کے نظر کیے کہ ہماری طرف سے بتاؤ اور دعوت قبول کیا جائے. وہ ولی اللہ صاحب چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا کہ تم لوگ کافر ہو, ہم تمہارا مال نہیں کھاتے. تو اس پر کرشن جی نے عرض کیا کہ کیا موجودہ ہندوؤں سے ہماری حالت اور ایمان کا اندازہ لگاتے ہیں؟ ہم ان میں سے ہرگز نہیں ہیں, بلکہ ہمارا مذہب توحید ہے اور ہم آپ لوگوں کے بالکل قریب ہیں. علاوہ ازیں ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کائن, یعنی ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جس کا رنگ کالا تھا اور نام اس کا کائن تھا. مجدد الفسانی سنندی صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں بعض خبریں ایسی ہیں کہ میں پہچانتا ہوں کہ نبیوں کی خبریں ہیں, اگر ان سب واقعات اور شہادتوں سے اور نیز قرآن شریف سے صاف طور سے ثابت ہے کہ ہندوستان میں بھی نبی گزرے ہیں. چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, سورہ فاطر آیت 25. اور حضرت کرشن بھی انہی انبیاء میں سے ایک تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمول ہو کر خلق اللہ کی ہدایت اور توحید قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک قوم میں نبی آئے ہیں, یہ بات الگ ہے کہ ان کے نام ہمیں معلوم نہ ہوں. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک, سورہ مومن آیت 79. لمبے زمانے گزر جانے کی وجہ سے لوگ ان کی تعلیمات کو بھول کر کچھ اور کا اور ہی ان کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں. اب دیکھو بیچارے حضرت عیسیٰ, وہ تو خود اپنی وفات کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے ایک عاجز بندہ اور معمولی انسان کی طرح کھاتا پیتا اور دیگر رواج انسانی کا محتاج بیان کرتے ہیں اور خدائی سے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, مگر عیسائی ہیں کہ ان کو زبردستی خدا بنائے بیٹھے ہیں. یہی حال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے. ایک شخص نے کچھ عرصہ ہوا لکھا تھا کہ تمام انبیاء اولیاء اور ہر طبقے کے لوگ حضرت امام حسین کی شفاعت سے نجات پائیں گے. دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے تو انہوں نے پہلے قصہ تمام کر رکھا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے. سو آپ دیکھ لو کہ آپ کے متعلق بھی قصہ تمام کر دیا کہ ان کو بھی بجوز امام حسین نعوذ باللہ نجات نہیں ہوگی, اور بجوز شفاعت امام حسین آپ کو بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا. دیکھو ان لوگوں نے کہاں تک غلو کر دیا ہے. غرض انبیاء کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے پاک تعلیمات کا یہ حال کیا جاتا ہے. قرآن شریف کیا ہے؟ حکم ہے. کل کتب سابقہ کی اصلیت کھول کر دکھا دیجیے.
مولوی ابو رحمت صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میرے واسطے دعا کی جاوے کہ پیشتر تو میری زندگی اور رنگ میں تھی, مگر اب جب سے میں نے اعلی الاعلان حضور کے عقائد کی اشاعت اپنا فرض مقرر کر لیا ہے تو میری برادری بھی مخالف ہو گئی ہے اور درپے آزار ہے اور عام طور سے لوگ مجموع میں کم آتے ہیں. اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, آپ صبر سے کام لیں اور استقلال رکھیں, آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ آپ کے مجموع میں جمع ہوں گے اور ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. ایسی مشکلات کا آنا آج بہت ضروری ہے. دیکھو امتحان کے بغیر کسی کی کچھ قدر نہیں ہوتی. دنیا ہی میں دیکھ لو کہ پاسوں کی کیسی پوچھ ہوتی ہے کہ کیا پاس کیا ہے. بس جو لوگ خدائی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے واسطے ہر طرح کے آرام و آسائش, رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھو قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, سورہ عنکبوت آیت 3. صرف زبان سے کہہ لینے تو آسان ہے, مگر پھر کر کے دکھانا اور خدا امتحان میں پاس ہونا بڑی بات ہے. دیکھو ہماری ابتدائی حالت پر غور کرو کہ اول اول ہمارے ساتھ ایک آدمی بنا تھا مولوی محمد حسین نے ہمارے واسطے کفر کا فتویٰ تیار کیا اور پشاور سے لے کر بنارس تک تمام ہندوستان کے بڑے بڑے مولویوں کی 2-3 صد مہریں لگوائیں اور فتویٰ دے دیا کہ ان کا قتل کرنا، ان کا مال لوٹ لینا، ان کی عورتیں چھین لینا سب جائز ہے، اور یہ لوگ کافر، اکفر، ضال، مذل اور یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، مگر دیکھ لو کہ ان کی کیا پیش گئی، خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا ذلیل کیا۔ بس سچے مومن بننا چاہیے۔ دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ذرا نظر ڈالو، آپ کے زمانے میں کیسی مشکلات کا سامنا تھا، مگر آپ کے اور آپ کے صحابہ کے وفا، صدق، صبر اور استقامت نے کیا کچھ کر دکھایا۔ یقیناً جانو کہ اگر کروڑ توب بھی ہوتی جب بھی یہ کام جو ان لوگوں نے، لوگوں کے ایمان، صدق، صبر اور استقلال نے کر دکھایا، ہرگز نہ کر سکتی۔ دیکھو آپ کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ توپیں تھیں، نہ سپاہی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیسی تائید کی کہ بڑے بڑے لوگ خس و خاشاک کی طرح فتح ہوتے چلے گئے۔ ہمیں خیال آیا کہ ہمارا نام مہدی ہے، عیسیٰ ہے، اور کرشن کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، اور انہی تینوں کی آمد کی انتظار میں اس وقت 3 بڑی قومیں لگی ہوئی ہیں، مسلمان مہدی کے، عیسائی عیسیٰ کی آمد ثانی کے، اور ہندو کرشن اوتار کے۔ چنانچہ ان ناموں میں یہی حکمت الہی ہے۔ مولوی ابو رحمت صاحب نے عرض کی کہ حضور کرشن کے معنی ان کے لغت کے بموجب ہیں وہ روشنی جو آہستہ آہستہ دنیا کو روشن کرتی ہے، تاریکی جہالت کے مٹانے والے کا نام کرشن ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا ان کے متعلق جو گوپیوں کی کثرت مشہور ہے، اصل میں ہمارے خیال میں بات یہ ہے کہ امت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے، چنانچہ قرآن شریف سے بھی اس کی نظیر ملتی ہے، جیسے کہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، سورہ تحریم آیت 120 آیت 12۔ یہ ایک نہایت ہی باریک رنگ کا لطیف استعارہ ہوتا ہے۔ امت میں جو بڑے بڑے حقائق، معارف اور فیضان کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اور امت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدائی فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے۔ بس کرشن اور گوپیوں کے ظاہری قصے کی تہ میں ہمارے خیال میں یہی راز حقیقت پنہاں ہے۔ مولوی ابو رحمت صاحب نے عرض کی کہ گوپی کے معنی یوں بھی ہیں کہ گو کہتے ہیں زمین کو، اور پی پالنے والے، یعنی کرشن کے مریدان باسوا ایسے لوگ تھے جو نیک مزاج اور مخلوق کی پرورش کرنے والے تھے۔ حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسان کو زمین سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، سورہ حدید آیت 18۔ عرض کے زندہ کرنے سے مراد اہل زمین ہے۔ پھر مولوی ابو رحمت صاحب نے عرض کی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کرشن جی نے اپنی تعلیم کو جو عورتوں ہی کے ذریعے سے پھیلایا ہو، کیونکہ ان کے مرد تو عموماً کھیتی کے دھندوں میں، جنگلوں، بنوں میں رہتے تھے، اور ان کو اشاعت مذہب کے واسطے کم فرصت ہوتی تھی، عورتیں ہی یہ کام کرتی ہوں گی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمیں ایک دفعہ خیال آیا کہ کرشن جی کو داؤد کے ساتھ بالکل مشابہت معلوم ہوتی ہے، بالحاظ راگ، رقص، مجمع، مستورات اور بہادری میں، خدا جانے یہ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا ہم نے اپنی کتاب کا نام، جس کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، چشمہ معرفت رکھا ہے، کیونکہ اس میں بڑی معرفت کی باتیں اور حقائق و معارف درج کیے گئے ہیں۔ فرمایا وہ لیکچر تو ہم نے خاص اس مجمع کا لحاظ رکھ کر اور ان کے شائع کردہ شرائط کے مطابق اور مناسب موقع اختصار سے لکھا تھا، مگر جب انہوں نے خود اپنے پیش کردہ شرائط کی پابندی نہ کی اور اپنے اقرار کی ذرا بھی پرواہ نہ کر کے بہت سے وہی پرانے اعتراضات جن کا بار بار جواب دے دیا گیا ہے پھر دل آزاری کے واسطے بیان کیے، تو ہمیں بطور تتمہ ان کے سب سوالات کا جواب لکھنے کے واسطے کتاب کو اور بڑھانا پڑا۔ فرمایا مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہماری کتاب نہ پڑھیں، جہل، نادانی اور تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے، ہماری کسی کتاب کو نہیں پڑھتے، دلائل کو نہیں مانتے، بے تحاشا اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اس کتاب میں ہم نے بڑی بسر سے ان کے متعلق لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی حق جو بن کر مطالعہ کرے تو اس کے واسطے کافی ہے۔ دوران تقریر میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ آریوں کے ہاتھ میں آج کل مسلمانوں کے برخلاف غلط فہمی پھیلانے کے واسطے صرف تعدد ازدواج کا ہی مسئلہ رہ گیا ہے، جس پر یہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے، اس کی حکمت اور حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اعتراض کیے جاتے ہیں، حالانکہ موجودہ زمانہ پکار اٹھا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تعدد ازدواج کی ضرورت ہے۔ آریوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا ہے، غلط ضرورت کا احساس تو سب نے کر لیا ہے، باقی رہی یہ بات کہ ضرورت کو हमने किस रंग में पूरा किया और आर्यों ने इसके पूरा करने की क्या राह सोची। सो वो तादुद है इज्दवाज और नियोग है। अब इन दोनों बातों का मुकाबला करके देख लो कि कौन सी राह अच्छी है। कबल नमाज ज़ोहर एक दोस्त का खत हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था, बहजूर जनाब मसीह माऊद व महदी मसऊद अलैहिस्सलाम, मार्च 1900 में मैंने अपनी ज़िंदगी का बीमा वास्ते 2000 रुपए के कराया था। शरायत ये थी कि इस तारीख से ता मर्ज मैं 40 रुपए सालाना बतौर चंदे के अदा करता रहूँगा। तब 2000 रुपया बाद मर्ग मेरे वारसान को मिलेगा और ज़िंदगी में ये रुपया लेने का हकदार ना होगा। अब तक मैंने तकरीबन मबलग 600 रुपए के बीमा करने वाली कंपनी को दे दिया है। अब अगर मैं इस बीमे को तोड़ दूँ तो बामूजब शरायत इस कंपनी के सिर्फ तीसरे हिस्से का हकदार हूँ, यानी 200 रुपया मिलेगा और बाकी 400 रुपया ज़ाया हो जाएगा। मगर चूंकि मैंने आपके हाथ पर इस शर्त की बैत की हुई है कि मैं दीन को दुनिया पर मुकदम करूंगा, इस वास्ते बाद इस मसले के मालूम हो जाने के मैं इस हरकत का मुर्तकिब होना नहीं चाहता जो खुदा और उसके रसूल के आकाम के बरखिलाफ हो, और आप हकम और आदल हैं। इस वास्ते नहायत इससे मुल्तजी हूँ कि जैसा मुनासिब हुक्म वो सादिर फरमाया जाए ताकि उसकी तामील की जावे। इसके जवाब में हज़रत मसीह माऊद ने फरमाया कि ज़िंदगी का बीमा जिस तरह रायत है और सुना जाता है उसके जवाज़ की हम कोई सूरत बजाया नहीं देखते, क्योंकि ये कमारबाजी है। अगरचे वो बहुत सारा रुपया खर्च कर चुके हैं, लेकिन अगर वो जारी रखेंगे तो ये रुपया उनसे और भी गुनाह करवाएगा। उनको चाहिए कि आइंदा ज़िंदगी के गुनाह से बचने के वास्ते उसको तर्क कर देवे और जितना रुपया मिल सकता है वो वापस ले ले। एक साहब ने हजरत की खिदमत में लिखा कि मेरे वास्ते आप ऐसी दुआ करें जो ज़रूर कबूल हो और उस मामले में हो। हजरत मसीह माऊद ने फरमाया, इसको जवाब लिख दें कि खुदा ताला की ये आदत नहीं कि हर एक दुआ कबूल करे। जब से दुनिया पैदा हुई है ऐसा कहीं नहीं हुआ। हाँ, मकबूलों की दुआएँ बनिस्बत दूसरों के बहुत कबूल होती हैं। खुदा के मामले में किसी का जोर नहीं। 6 मार्च 1908 कबल नमाज असर मौलवी मोहम्मद हुसैन साहेब ने हज़रत अक़दस की खिदमत में बदरिया एक दो ख़तों के और ज़ुबानी भी किसी मुकदमा में मुनसिब बनने के वास्ते लिखा और कैला भेजा था, और साथ ही धमकियां भी दी थीं कि अगर आप इस मामले में मुनसिब न बनेंगे तो मैं अदालत में आपको गवाह लिखवा दूँगा और इस तरह से आपको अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। इस पर हज़रत अक़दस मसीह माऊद ने फरमाया, ताज्जुब आता है कि एक तरफ तो हमें काफिर दज्जाल बेदीन और मुर्तद ठहराया जाता है, और फिर यही नहीं कि अपने आप तक ही महदूद रखा हो, बल्कि इस फतवा में करीबन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलवियों को अपने साथ शामिल करने के वास्ते सरतोड़ कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ हमें एक शरी मामले में मुनसिब बनाना चाहता है। इसके नज़दीक जब हम दायरा इस्लाम से ही खारिज हैं तो फिर एक शरी मामले में हमारा दखल क्या और फैसला कैसा। इससे कहो कि पहले तुम हमारे कुफर इस्लाम का तो फैसला कर लो, फिर हमें मुनसिब भी बना लेना। इस शख्स ने तो जहाँ तक इससे मुमकिन हो सका और उसका बल बस चला है हमें फांसी दिलाने की कोशिशों में भी कमी नहीं की, मगर ये अल्लाह ताला का फजल और उसकी ख़ास नुसरत थी कि उसने हमें हर मैदान में इज्जत दी और आदा और हमारी जिल्लत चाहने वालों को जलील किया। देखो लेखराम के कत्ल के वक्त भी उसने किस तरह आर्यों को उकसाया, हमारी तलाशी हुई और फिर खून के मुकदमे में एक ईसाई की तरफ से गवाह बनकर हमारे बरखिलाफ़ इकदाम कत्ल के सबूत के वास्ते कोशिशें की। कौरमिन को हमसे बदजन करने में उसने कोई दखीका उठान रखा, हमें बागी बताया और साफ कहा कि गवर्नमेंट क्यों ऐसे बागी को नहीं पकड़ती। आम लोगों को हमसे बदजन करने में अपने नाखनों तक जोर लगाया, लोगों से कह दिया कि उनसे सलाम मत करो, मुसाफा मत करो, उनकी चोरी करना, उनको कत्ल कर देना और उनकी औरतें छीन लेना जायज़ है। फिर जब इसके हम पर ऐसे ऐसे एहसानात हैं तो अब ये नामा और प्याम कैसे हैं। मालूम होता है कि इस मामले में जिसके वास्ते ये इतने जोर देता है इसकी कोई ज़ाती और नफसानी गर्ज है। अगर कुछ भी सआदत का हिस्सा उसमें होता तो इसी मामले में गौर करता कि जिस दिन से उसने हमारी मुखालफत का बीड़ा उठाया है और हमारे नेस्त व नाबूद करने में जान तोड़ कोशिशें की हैं, उसी दिन से अंदाज़ा तो लगाया कि हम पर अल्लाह ताला के कैसे फैजान नाजिल हुए और हमें किस तरह खुदा ताला ने बढ़ाया और उसका अपना क्या हाल हुआ। एक सईद इंसान اور سلیم الفطرت آدمی کی ہدایت پا جانے کے واسطے صرف یہی بات کافی تھی۔ پھر اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوگا، یہ فقرہ لکھنے سے اس کے مراد نقطہ چینی ہے، اور پیشگوئیوں اور امور نبوت کا نعوذ باللہ استخفاف کرنا مد نظر ہے۔ سو اس کے جواب میں اس سے کہہ دیا جاوے کہ ہماری کتاب حقیقت الوحی کا مطالعہ کرے، ہم نے ان امور کو اس میں بالتفصیل لکھ دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ خواب تو اکثر چوڑے چماروں اور مردار خوروں کو بھی ہو جاتا ہے اور اکثر سچا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں کیا شیخی ہے؟ ہندو آتے ہیں اور خواب سناتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب سچا بھی نکلا، اس سے مطلب ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اعتراض کریں کہ اسلام کے اس میں خصوصیت ہی کیا ہے۔ ہم ایسی نظریں بتا سکتے ہیں کہ بعض فاسق، فاجر، بدماش، مشرک، چور، زانی، ڈاکوں کو بھی خواب آ جاتے ہیں اور ان میں سچے بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس میں مولوی محمد حسین کی کیا خصوصیت ہوئی؟ شرم پت یہاں کے ایک آریہ ہے، اس نے ایک خواب میں اپنے ہاں لڑکا پیدا ہونا بتایا تھا، چنانچہ لڑکا پیدا ہوا، اور پھر ایک بار بیان کیا کہ بابو اللہ دیتا تبدیل ہو جاوے گا، چنانچہ یہ خواب بھی اس کا پورا ہو گیا، اور بابو اللہ دیتا کو اس معاملے کا گواہ بھی کرتا ہے۔ تو پھر ان کیا ان باتوں سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ شرم پت کو یا اور ایسے لوگوں کو نعوذ باللہ ہم نبی مان لیں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ امور بطور شہادت اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کے لوگوں میں اس لیے ودیت کر دیے ہیں کہ تا انسان ملزم ہو جاوے اور قبول نبوت کے واسطے اس کے پاس اپنے نفس میں سے شاہد پیدا ہو جاوے۔ خواب کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کے بناوٹ میں رکھ دیا ہے کہ کہیں یہ نبوت کا انکار ہی نہ کر دے۔ سچی خواب کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ بلا امتیاز کفر اسلام، نیک و بد، یہ ملکہ ہر فرد بشر میں رکھ دیا ہے۔ بھلا دیکھو تو حضرت یوسف کے ساتھ جو دو آدمی قید تھے، ان دونوں کو بھی خوابیں آئیں اور وہ دونوں سچی بھی تھیں۔ فرعون کو بھی جو اس وقت کا بادشاہ تھا خواب آئی اور سچی نکلی، تو کیا حضرت یوسف نے ان کی کوئی تعظیم کی یا ان کو نبی مان لیا؟ بتاؤ تو بھلا تم نے بھی ان کو کوئی مرتبہ دیا ہے؟ بھلا ایک نے تو اپنے خواب کو قتل ہو کر سچا کر دیا، مگر دوسرا تو بادشاہ کا مقرب بن گیا تھا، اس کی عزت کیا ہوتی؟ اگر اسی طرح کی ایک دو خوابیں سچی ہو جانے سے کوئی نبی بن جاتا ہے اور اس میں نبوت کی شان آ جاتی ہے، تو بتاؤ کس کس کو امام مانو گے؟ نعوذ باللہ، اس طرح تو شان نبوت کی حتق اور انبیاء کا تمسخر کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ ایک دو پیسے پاس ہونے سے، جو دو چار آنے کا مالک بننے سے، چند پاؤنڈوں کے پاس ہونے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا، بلکہ پیسے، روپے اور پاؤنڈ تو کثرت مال و زر کے ایک شہادت ہیں کہ تائن سے قیاس کا لیا جاوے کہ کروڑ در کروڑ پاؤنڈ اور لا تعداد خزانے بھی ضرور اور یقیناً ہیں۔ پس ان لوگوں کی خوابوں اور انبیاء کے علامات، مکالمات اور مخاطبات میں ایک ماویل امتیاز ہوتا ہے۔ انبیاء کے وہی اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں ایک شوکت اور جلال و روب ہوتا ہے۔ انبیاء کے وہی کیا بلحاظ کیفیت اور کیا بلحاظ کمیت عام لوگوں سے بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ان کے کامیابی اور ان کے دشمنوں کی نامرادی پر مبنی ہوتی ہے۔ انبیاء کے وہی غیب پر مشتمل ہوتی ہے، لا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضى من رسول، سورہ جن آیت 27-28۔ غرض انبیاء کے وحی میں کسی انسان کو کسی طرح کا اشتراک نہیں ہوتا، جنسیت کے لحاظ سے جو اشتراک رکھا گیا ہے وہ بھی صرف اس واسطے کہ تا انسان کو انبیاء کی پاک وحی پر ایمان لانے میں مدد ملے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور وہ تو انبیاء کے وحی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بس مولوی محمد حسین صاحب کو آپ جو صاحب پیغام لائے تھے، کہہ دیں کہ مولوی ہو کر آپ کے منہ سے کس طرح ایسی باتیں نکلتی ہیں جن سے نعوذ باللہ شان نبوت کا تمسخر اور استخفاف ہوتا ہے۔ اول تو آپ کا یہ خواب، یہ الہام، جو کچھ بھی ہے تعبیر طلب ہے، دوسرے اگر یہ سچا بھی ہو تو نہ یہ شان نبوت کے لیے اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ اسے نبی بن سکتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ایک شخص نے ہمارے مقابلے میں امرتسر سے اپنے ہاں لڑکا ہونے کی پیشگوئی کی تھی، مگر خدا جانے کیا ہوا، وہ مہوم حمل بھی حمل نہ رہا اور ایک چوہا بھی پیدا نہیں ہوا۔ غرض آپ کا خواب یا الہام بھی تو ابھی تصدیق طلب ہے، مگر جن کے خوابوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور ان میں سے بعض مشرک اور دیریا بھی ہیں اور بعض فاسق و فاجر اور چور وزانی، ان کو بھی تو آپ کو جواب دیں، کیا آپ ان کو نبی یا ولی اللہ مان لیں گے؟ یہاں آنا ہو تو نفسانی غرض سے نہ آؤ، بلکہ تحقیق کے حق کے لیے آؤ۔ اسی تصویر کے واسطے آ جاؤ کہ خوابیں کفار فجار کو بھی آ جاتی ہیں اور انبیاء کو بھی، جنسیت میں دونوں مشترک ہیں، تو پھر کفار اور انبیاء کے خوابوں اور علامات میں مابر امتیاز کیا ہے؟ ان میں کوئی معیار بھی خدا تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دینی کام ہے، اس کی تحقیق کے واسطے آ جاؤ، ثواب بھی ہے۔ یاد رکھو کہ قرآن شریف نے ان دونوں قسموں میں امتیازی معیار پیشگوئی کو رکھا ہے جو انسانی طاقتوں سے بالاتر اور خارق عادت رنگ میں غیب پر مشتمل ہو۔ معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ موسیٰ کے سوٹے کی طرح فوراً دکھا دیے جاتے ہیں، دوسرے علمی رنگ کے معجزات اور غیب پر مشتمل پیشگوئیاں۔ اول و ذکر معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان سے دشمنوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، مگر دیر پا اور ہمیشہ کے واسطے نہیں ہوتے، بلکہ وہ وقتی ضرورت کے مناسب حال ہوتے ہیں، پیچھے آنے والی قوموں کے واسطے وہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں تدبر و فکر کا انسان کو موقع نہیں ملتا۔ مگر مؤخر و ذکر معجزات ایسے علمی رنگ میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے واسطے اور دیر پا ہوتے ہیں، انسان جو جو ان میں غور و خوض کرتا ہے تو ان کی شوکت اور عظمت بھی بڑھتی جاتی ہے، اور جو جو بودھ زمانی ہوتا جاتا ہے ان کی ضیاء اور شوکت میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ان کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس قسم ثانی کے ہیں، دیکھ لو 1300 برس گزر چکے ہیں، زمانہ ترقی کے لحاظ سے معراج پر پہنچ گیا ہے، نئے نئے علوم اور طبعیات نکلے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی نقص کوئی ثابت نہ کر سکا، اور نہ ہی آپ کے معجزات کی قدر و عظمت میں فرق آیا، بلکہ روز افزوں ان کی عظمت اور شوکت بڑھتی جاتی ہے، اور جو جو نئے نئے علوم نکلتے ہیں، سائنس اور فلسفہ ترقی کرتا جاتا ہے، تو آپ کی تعلیم کی عظمت اور آپ کے معجزات کی شوکت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو ایک اور بھاری مابر امتیاز اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیا ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا من الوتین، الحاقہ آیت 45-47۔ یعنی اگر کوئی شخص تقبل اللہ کرے تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا، خبر نہیں کیوں اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رکھی جاتی ہے، کیا وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقبل اللہ کرے تو ان کو تو گرفت کی جاوے، اگر کوئی اور کرے تو اس کی پرواہ نہ کی جاوے، نعوذ باللہ، اس طرح سے تو امان اٹھ جاتی ہے، صادق اور مفتری میں ما بل امتیاز نہیں رہتا، انہو من یات رب مجرما فإن له جہنم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، سورہ زلزال آیت 8-9، انہو لا یفلح الظالمون الانعام آیت 22۔ ان آیات سے صاف طور سے عموم ظاہر ہو رہا ہے، کوئی خصوصیت نہیں تو نامعلوم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر افتراء اللہ کریں تو خدا برا مناتا ہے، مگر کوئی اور یہی جرم کر دے تو خیر چندہ حرج کی بات نہیں، معاذ اللہ۔ برائن کے زمانے کو دیکھو، جب اس نے خود ریویو بھی لکھا ہے، اسے قسمن پوچھ لو کہ اس وقت میں اکیلا تھا، اور اب اس وقت 400,000 سے بھی زیادہ آدمی ہمارے ساتھ ہیں، بھلا کبھی مفتری کی بھی اللہ تعالیٰ ایسی نصرت کرتا ہے؟ بس عام لوگوں کی خوابوں اور انبیاء کے وحی میں اللہ تعالیٰ نے خود مابیل امتیاز مقرر کر دی ہیں، جنسیت کے لحاظ سے تو کم و بیش ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، مگر بالحاظ اپنی کیفیت اور کمیت، مقدار و نصرت انبیاء ہی کی وحی ممتاز اور قابل اعتبار ہوتی ہے۔ پھر ہمیں تشریح نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تشریح نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اب اسی شریعت کی خدمت بدریہ الہامات، مکالمات، مخاطبات اور بدریہ پیشگوئیوں کے کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ یہی خوابیں اور علامات جو گائے گائے انسان کو ہوتے ہیں، اگر کثرت سے کسی کو ہوں تو وہ محدث کہلاتا ہے، غرض یہ سب کچھ ہم نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں مفصل لکھ دیا ہے، اس کا مطالعہ کر کے تسلی کر لیں۔ 7 مارچ 1908 بوقت سیر کسی آریہ کے اعتراض پر کہ نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے وحی اور علامات پر یقین اور وسوخ نہ تھا، اسی واسطے تحویر قبلہ ہوئی، حضور نے فرمایا یہ نادان لوگ نہیں جانتے کہ تحویر قبلہ اور یہ انقلاب اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کرائے کہ تا یہ ظاہر ہو جاوے کہ مسلمان کعبہ پرست نہیں ہیں۔ ہر دو متبرک مقامات جن کی بزرگی اور عزت کی وجہ سے کبھی کسی زمانے میں کسی کو ان کی پرستش کا خیال ہو سکتا تھا، ان کو پیٹ کے پیچھے کرا کے سمر کے اظہار عام طور پر کرا دیا کہ مسلمان واقعی اور حقیقی طور سے خدا پرست ہے نہ کعبہ پرست۔ بھائی ہمارے یہ لوگ مسلمانوں پر حجر اسود کی پرستش کا الزام دیے ہی جاتے ہیں، صاف بات ہے کہ عبادت کے لیے انسان کو کسی نہ کسی طرف تو منہ کرنا ہی پڑتا ہے، پس ایک شخص تو خود اپنی خواہش سے کسی طرف کو پسند کرتا ہے اور دوسرا حکم الہی سے ایک خاص طرف منہ کرتا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح ان میں سے کون اچھا ہے، ایک تو حکم پرست ہے اور دوسرا نفس پرست۔ بھائی ہمارے یہ لوگ مسلمانوں کو کعبہ پرست کہتے ہوئے شرماتے کیوں نہیں؟ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویر قبلہ کرنا اسی حقیقت پر مبنی تھا کہ مسلمان خاص معاہد اور توحید کے پابند ہو جاویں، کعبہ پرستی کا وہم تک بھی ان کے دل سے نکل جاوے، نہ کسی تلون اور یقین کی کمی کی وجہ سے جیسا کہ نادان آریوں کا وہم ہے، کیونکہ آپ تو صاف کہتے ہیں قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف آیت 109. حضور انور کی خدمت اقدس میں کسی آریہ کا یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ مسلمان جو جنگوں میں لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے، یہ بڑا ظلم اور واسط ہے. حضرت اقدس نے فرمایا، مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا تھا سب کچھ کفار مکہ کے جور و ستم اور ظلم و تعدی کے بعد کیا تھا. ان کے مظالم کے کارنامے دیکھ کر پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا چاہیے. بھلا غور کرو کہ مکے میں آپ کی زندگی کس طرح گزری ہے، کس غربت اور انکساری سے اہل مکہ کے تشدد اور مظالم کا مسلمان نشانہ بنتے رہے تھے کہ آخر ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر آپ کو اپنا عزیز وطن بھی چھوڑنا پڑا. اس زندگی میں ایک مسلمان بیوی کا ایک جگر خراش واقعہ ہے جو کفار مکہ کے جور و ظلم کا مشتے نمونہ روالیاس. ہماری فطرت تقاضا نہیں کرتی کہ ظلم کی تفصیل اور تشریح کریں. جنہوں نے وہ واقعہ کتب تواریخ میں پڑھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیسا جان کا واقعہ ہے. غرض مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے دفاعی رنگ میں کیا ہے. مقابل لوگوں نے پہلے وہ سارے کام کیے تھے، بعد میں مسلمانوں نے کیے. جیسا جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ان سے کیا گیا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، سورہ شورا آیت 41. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے انتظام کے واسطے خدا تعالیٰ نے دو حکومتیں بنائی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں حکومتیں عطا کی گئی تھیں، پس شریروں، بدمعاشوں، لٹیروں، راہزنوں کو ان کی شرارتوں کی سزا دینی ملک میں امن قائم کرنے کے واسطے ضروری تھی. مدینہ کے لوگوں نے آپ کو اس وقت اپنا ظاہری بادشاہ بھی مان لیا تھا، اکثر مقدمات کے فیصلے آپ سے ہی کراتے تھے. چنانچہ ایک مقدمہ ایک مسلمان اور یہودی کا تھا، آپ نے یہودی کو اس میں ڈگری دی تھی. بعض وقت آپ نے کفار کے جرائم ان کو معاف بھی کیے، اور بعض رسوم میں بد کو آپ نے مقابلہ میں بھی ترک کر دیا ہے. چنانچہ کفار مکہ لڑائی میں مسلمان مردوں کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، ناک کان کاٹ لیے جاتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس رسم بد کے ترک کر دینے کا حکم دیا تھا. غرض ان معترضوں کو دونوں آنکھوں سے کام لینا چاہیے. دو آنکھوں کے ہوتے ہوئے کانے کیوں بنتے ہیں؟ کفار مکہ کے مظالم کو پہلے مطالعہ کریں، پھر مسلمانوں کی اگر کوئی زیادتی ثابت ہو تو ان کو حق ہے. مسلمانوں کے تمام جنگ اور کفار کے ساتھ تمام سلوک دفاعی جنگ میں ہیں. ابتدا ہرگز مسلمانوں نے کبھی نہیں کی. اچھا آپ دیکھو، یہ سردی لٹیرے جو آئے دن گورنمنٹ کی رعایا کے جان و مال پر حملے کرتے ہیں اور بدامنی پھیلاتے ہیں، تو کیا گورنمنٹ کو چپ کے بیٹھے رہنا چاہیے اور ان کی سرکوبی اور سزا کی کوئی مناسب تجویز نہیں کرنی چاہیے؟ ذرا غور کرو اور سوچو. 10 مارچ 1908 بوقت سیر فرمایا، دینی ضروریات کے انجام دینے کے واسطے چندوں کی ضرورت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی تھی. دیکھو ہماری جماعت جو اس وقت 4 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہے، اگر اس میں سے صرف 10,000 آدمی جو خواہ غریب کسان ہی ہوں اور اخلاص سے ضروریات دینی کے واسطے اپنے نفس پر وہ اگر صرف 8 آنے ماہواری مقرر کر لیں اور التزام سے ماہوار ادا کرتے رہیں، تو 5,000 روپیہ ماہوار کی کافی امداد دینی ضروریات کی انجام دہی کے واسطے پہنچ سکتی ہے. اور یہ امر جفاکش محنتی اور دیانتدار وعدوں کے ذریعے سے اچھی طرح سے پورا ہو سکتا ہے، جو لوگوں کو دینی ضروریات سے آگاہ کر سکتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا، سلسلہ خطوط کے دیکھنے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ کس قدر لوگوں کے خط ہر روز بیعت کے واسطے آتے ہیں، اور یوں بھی کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ 10-20 آدمی بیعت نہ کرتے ہوں. اب اس طرح سے بیعت کے رجسٹروں کی تعداد میں تو روز افزوں ترقی ہے، مگر یہ رجسٹر یعنی باقاعدہ چندہ دہندگان کا اپنی اسی حالت پر ہے، اس میں کوئی نمایاں ترقی نہیں ہوتی. اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ بذریعہ خطوط بیعت کرتے ہیں یا اس جگہ آ کر بیعت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر ان کو ضروریات کے سلسلہ سے مطلع کرنے کا کوئی کافی ذریعہ نہیں ہے. ہمارے خیال میں مولوی فتح دین صاحب بھی اس کام کے واسطے موزوں ہیں، آدمی مخلص دیانتدار ہیں، اور یوں ان کے کلام بھی مؤثر ہے. ان کی پنجابی نظم جو اس ملک کی مادری زبان ہے اور جسے لوگ خوب سمجھتے ہیں، وہ بھی اچھی مؤثر ہے. ہمارے خیال میں ان کے ذریعے سے تبلیغ و اشاعت کا کام بھی ہوتا رہے گا اور چندے کی وصولی کا بھی باقاعدہ انتظام ہو جاوے گا۔ مولوی فتح الدین صاحب کی کسی عرض پر حضور نے فرمایا، خدا جب بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اپنے بندے کو خود عظمت اور روب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ حق کے ساتھ ایک عظمت اور روب ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل وغیرہ جو اس وقت مکے میں بڑے آدمی بنے ہوئے تھے، اصل میں ان کا سارا تکبر اور دبدبا جھوٹا تھا، ان کی عظمت فانی تھی، چنانچہ نتیجے میں دیکھ لو کہ ان کی عظمت و شوکت کہاں گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ سچا روب اور حقیقی عظمت ان لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو اول خدا کے واسطے اپنے اوپر ایک موت وارد کر لیتے ہیں اور اپنی عظمت اور جلال کو خاکساری سے، انکساری سے، توازوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تب چونکہ انہوں نے خدا کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کیا ہوتا ہے، خدا خود ان کو اٹھاتا ہے اور قدرت نمائی سے ان کو نوازتا ہے۔ دیکھو تو بھلا اگر حضرت ابو بکر اور عمر بھی اپنی پیری خاندانی بزرگی اور عظمت ہی کو دل میں جگہ دیے رہتے اور خدا کے لیے وہ اپنا سب کچھ نہ کھو بیٹھتے تو کیا تھے، زیادہ سے زیادہ مکے کے گھر پینچ بن جاتے۔ مگر نہیں، خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندرونی حالات کو خلوص سے بھرا پایا اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے کسی بزرگی اور عظمت و سطوت کی پرواہ نہ کی، بلکہ سب کچھ نثار کر دیا اور خدا کے لیے فروتن متواضع اور خاکسار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا، کیسی عظمت اور جبروت عطا کی، بھلا جو کچھ خدا نے ان کو دیا اس کا وہم بھی کبھی کسی عرب کے دل میں اس وقت آ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ پس سچی عظمت اور سچا روب یہی تھا، نہ کہ ابو جہل وغیرہ کا۔ اور یہ سچی باتیں انہی کو دی جاتی ہیں جو اب پہلے اپنے اوپر خدا کے لیے ایک موت وارد کر لیتے ہیں۔ فرمایا بعض اصل یہ ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے، ترقی ہو رہی ہے، قبولیت دعا میں پیدا ہوتی جاتی ہے اور دنیا کے کناروں تک اب یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے، چلا ہے۔ ہمارے پاس بعض ایسے لوگوں کے بھی خط آتے ہیں جن میں سے بعض رؤسائے ریاست بھی ہوتے ہیں اور انہیں بیعت بھی نہیں کی ہوتی، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں عمر میں دعا کی جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے دل مان گئے ہیں اور اب دیکھو متواتر 26 یا 27 برس سے ہمارا دعویٰ چلا آ رہا ہے اور خدا تعالیٰ اس میں روز بروز ترقی دے رہا ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس بات کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی مفتری اللہ کو اس قدر مہلت دی گئی ہو اور ایسی قبولیت اور ترقی عطا کی گئی ہو۔ آسمانی اور زمینی نشان اس کے واسطے بطور شاہد پیدا کیا گیا ہوں، آخر ان باتوں کا بھی تو دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے، صبر، استقامت اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ سیر سے واپسی پر ایک کسان منگو نام سکنا بہنی نے سامنے سے آ کر سلام مسنون اور مساوہ کرنے کے بعد عرض کی کہ حضور تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں کچھ گنے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ ضرورت نہیں، تمہیں ثواب ہو گیا، اب تکلیف مت کرو۔ مگر وہ نہ مانا اور اصرار کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا اچھا میاں، شادی خان کو دے دو، وہ ہمارے واسطے لے آوے گا۔ مگر اس شخص نے نہایت ہی الہ سے عرض کی کہ نہیں حضور، ٹھہر ہی جاویں اور حضور کے سارے ساتھی گنوں کی دعوت قبول کریں۔ یہ کہہ کر لپٹ گیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کھیت میں لے گیا۔ حضرت اقدس مسکرائے اور اس کے کھیت میں چند منٹ تک ٹہلتے رہے، اتنے میں اس نے گنے لا ڈھیر کیے، چنانچہ حضرت کے تمام ساتھیوں نے لے لیے۔ چلنے سے پہلے حضرت اقدس نے نہایت لطف اور مہربانی سے اس شخص کو بلا کر اس کا نام وغیرہ دریافت کیا اور اس کے صدق اور خلوص محبت سے مسکرا کر رخصت ہوئے۔ اس واقعہ سے حضرت کی ہمراہیوں پر خاص اثر ہوا کہ لطف اور شفقت سے اور فراخ دلی سے حضرت اقدس سے پیش آئے اور یہ آپ کے اخلاق عمیدہ کا ایک نمونہ تھا۔ حضور نے فرمایا ہر قوم کی اسی تعلیم کا خاص پر ہزاروں ہی برس کیوں نہ گزر جائیں، کچھ نہ کچھ اثر یا نمونہ بطور بیج کے رہ ہی جاتا ہے۔ ویدوں میں اگر توحید کی تعلیم کا کوئی بھی شعبہ موجود ہوتا تو اس تعلیم کا اثر اس کے ماننے والے میں ضرور کچھ نہ کچھ تو پایا جاتا۔ کروڑوں نمونے بت پرستی کے موجود ہیں، لاکھوں مندروں میں طرح طرح کے بت رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اکثروں میں تو فوش اور ننگی مورتیاں ان کے تمدن اور ویدوں کی تعلیم کی اصلیت کا راز عملی طور سے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ علمی رنگ میں ان کی کتب جو دیانت سے پہلے اسلام کے مقابل میں علم مناظرہ میں لکھی گئی ہیں وہ ان کی تعلیم کی اصلیت ظاہر کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ مسلمان معاہدوں کے مقابلے میں بت پرستی کے اس بات کے دلائل اپنے انہی کتب متبرکہ یعنی ویدوں سے پیش کیا کرتے تھے اور ان کی ساری جد و جہد مورتی پوجا کے اس بات کے لیے ہوا کرتی تھی، سوائے چند ان آدمیوں کے جن کو دیانند نے پیدا کیا ہے۔ کل بڑے بڑے علماء اور فضلاء مورتی پوجا ہی کے معتقد تھے۔ اب ہم ان لاکھ در لاکھ پنڈتوں اور متقدمین آنندی خیال کے مخلدوں کے مقابلے میں کس طرح جھوٹا جان سکتے ہیں؟ بل فضل و للمتقدمین، یہ بات دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ دعویٰ توحید پا پنڈت دیانت کا زمانہ حال کے موجودہ روش اور ترقی کو دیکھ کر خود ساختہ مسئلہ ہے، اور دراصل ویدوں میں اس کا نام نشان نہیں بلکہ وہی مورتی پوجا کا پرانا مسلمہ مسئلہ ان کتب میں اصل رسول ہے، جس کے ثبوت مدت آئے دراز سے آئے نوت کے کروڑوں رشی اور پنڈت بزرگ اپنے عملی نمونے سے دنیا میں قائم کر گئے ہیں. اور یا اگر پنڈت دیانند کو اپنے دعوے میں سچا مان لیں اور ان متقدمین کو جن کتابوں کے اصل وارث اور اہل تھے غلطی پر خیال کر لیں تو یوں ماننا پڑے گا کہ وید گونگے ہیں اور وہ اپنے اظہار مطلب سے بالکل آ رہی ہیں. توحید اور بت پرستی میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر ان دونوں کا سر چشمہ وہی کتب مقدسہ یعنی وید ہی بتایا جاتا ہے. ایک طرف متقدمین اہل ہنود انہی ویدوں کو ہاتھ میں لے کر بت پرستی ثابت کرتے ہیں اور معاہدوں سے مباحثہ کرتے ہیں، دوسری طرف انہی پاک کتب سے آج کل موجودہ نسل کے دیانندی خیال کے لوگ جو بلحاظ زمانہ اور زبان کے بہت پیچھے کی نسلیں ہیں وہ انہی کتب سے توحید نکالتے ہیں اور بت پرستی کے دشمن ہیں. بہرحال ایک بات سے انکار نہیں، یا تو پہلے بزرگ راستے پر ہیں اور یا وید گونگے ہیں کہ اپنے اظہار مطلب سے عاجز اور آ رہی ہیں. بھلا کبھی کسی نے کسی مسلمان کو بھی بت پرستی اور مورتی پوجا کا حامی دیکھا جس سنا ہے؟ قرآن شریف نے توحید کے مسئلے کو ایسا صاف اور بین دلائل سے کھلے کھلے طور سے بیان کیا ہے کہ بت پرستی کا کبھی کسی مسلمان کے دل میں وہم و گمان تک بھی نہیں پیدا ہوا. فرمایا چشمہ معرفت میں ہم نے لوگوں کے کل اعتراضات کا پورے طور سے ہمیشہ کے واسطے فیصلہ کر دیا ہے. ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی حق جو انسان تعصب اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر حق کی تلاش کے واسطے ہماری اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ لے گا تو وہ کم از کم کبھی بھی اسلام کے برخلاف زبان یا قلم نہیں اٹھا سکتا. پوری توجہ سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر انصاف سے پڑھنا شرط ہے.